بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کیجئے. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا الگ ہو گئیں. انتبذ کے معنی ہے الگ ہو جانا، من اہلیہ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں، علیحدہ ہو گئیں. مکانن شرقیہ، مکانن شرقیہ میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس مکان میں رہا کرتے تھے اسی مکان کا وہ حصہ جو مشرق کی جانب تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، مطلب یہ ہے کہ مشرق کی جانب بنا ہوا، ایسٹ کی طرف بنا ہوا مکان تھا، علیحدہ مکان تھا، اس میں وہ علیحدہ ہو گئی تھیں عبادت کرنے کے لیے. گزشتہ ہفتے یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، ان کی والدہ نے پہلے ہی نظر مان لی تھی کہ یہ وقف ہوں گی، عبادت میں کا ذوق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، تو ان کے لیے علیحدہ ایک مکان بنا دیا گیا جس میں وہ رہتی تھیں. وہ مکان کیا؟ چھوٹا سا مکان تھا، حجرے کی طرح چھوٹا سا مکان تھا، مشرق کی جانب تھا، اور اس میں وہ رہتی تھیں، اپنی عبادت کرتی رہتی تھیں. انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، وہ عبادت میں لگی رہتی تھیں، اپنی تنہائی میں وقت گزارتی تھیں. فاتخذت من دونهم حجابا، پھر چونکہ تنہائی میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں کبھی کوئی اچانک آ سکتا ہے، فاتخذت من دونهم حجابا، جب وہ ایسی جگہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ ڈال لیا اور وہ تنہائی میں تھیں. فارسلنا الیہا روحنا، جب انہوں نے تنہائی میں کچھ وقت گزارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں وقت گزارا تھا، غار حرا میں ایک طویل عرصہ گزارا، اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے تھے، یعنی وحی لے کر تشریف لائے تھے. پہلے کا سلسلہ علیحدہ تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تنہائی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات دی گئی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، حالانکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تورات دینے کے لیے وعدہ فرمایا. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن کا اعتکاف ہوا، تنہائی میں وقت گزارا، حالانکہ پہلے سے نبوت مل چکی تھی، مجاہدات کے دور سے کافی حد تک گزرے ہوئے تھے، ظاہر ہے ایک نبی اولوالعزم پیغمبر تھے، لیکن پھر تنہائی میں وقت گزارنے کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ہوا. یہ گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، کوئی خصوصی انعام چاہتے ہو، کوئی خصوصی انعام چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کوئی تعلق چاہتے ہو، اگرچہ انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اللہ کی عالی شان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ چاہو تو کر سکتے ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے لیے تنہائی کا کچھ وقت مقرر کرنا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی میں وقت گزارتی تھیں اور اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے کہ اپنا کچھ وقت مستقل کچھ عرصے کے لیے تنہائی میں اس طرح وقت گزارے کہ عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے ذریعے سے بھی اسی طریقے کو عام فرمایا، اور بعد کے مشائخ میں بھی یہ سلسلہ عام رہا کہ دیکھو کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزارنا پڑے گا، جس کے ذریعے سے انسان باقی چیزوں کا سوچنے کے بجائے اپنا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کا جو دھیان ہے، وہ دل میں قائم ہو۔ ایک مرتبہ یہ چیز کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حاصل ہو جائے، پھر روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور ہونا چاہیے تنہائی کا، جو انسان تنہائی میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرے، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تبتل الیہ تبتیلا۔ قرآن میں حکم دیا گیا، فإذا فرغت فانصب، دن کے مشاغل سے آپ فارغ ہو جائیں تو فانصب، اب اللہ کی براہ راست عبادت کرنے میں اپنے آپ کو تھکائیے، الی ربک فرغب، یہ ہے، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، تنہائی میں عبادت کرنے لگی، فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں کے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ اب جب بالکل تنہائی تھی، اللہ کے ساتھ مناجات میں تھی، تو کیا ہوا؟ فاتخذت من دونہم حجابا، فارسلنا الیہا روحنا۔ اب یہ کیوں الگ ہوئی تھی؟ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ غسل وغیرہ کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر غسل کے لیے الگ ہوتی تو اس کے لیے تو قرآن خاص طور پہ کیوں بیان کرتا کہ الگ ہوئی تھی غسل کے لیے؟ اس لیے کہ وہ تو ہر عورت الگ غسل کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے عبادت ہی کے لیے ہو، عبادت کے لیے علیحدہ ہوئی ہوں گی، جیسا کہ ان کا عام معمول تھا کہ تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھی۔ تو عبادت کے لیے علیحدہ ہوئیں، اکیلی جب تھیں، اللہ کے ساتھ مناجات میں تھیں، اس وقت اللہ کی جانب سے ان پر خصوصی انعام ہوا۔ انعام کیا ہوا؟ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کے پاس ہمارا فرشتہ روح جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے پاس بھیجا۔ ان کو روح کہا جاتا ہے اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ باتیں لے کر آتے ہیں، وہ احکام لے کر آتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر آئے، ہماری حیات کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ قرآن کریم میں ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالی ہمیں جو باتیں بتا رہا ہے، جو احکام دے رہا ہے، وہ ہماری حیات کے لیے ہیں، روح کی حیات۔ ہماری روح مردہ ہو جاتی ہے جب اللہ تعالی سے دوری اختیار کرتی ہے، تو اللہ سے قرب حاصل کرنے میں ہمارے روح کی حیات۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو بہرحال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وجہ سے بھی روح کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان کی جانب، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ یہ ایک دن کی تنہائی نہیں تھی، یہ مستقل تنہائی میں وقت گزار کر عبادت میں دل لگانے، اللہ کا دھیان دل میں جمانے کے بعد، ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوا، فارسلنا الیہا روحنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا بہت بڑا انعام ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر، تو کس حال میں پہنچے؟ تمثل لها بشرا سویا، کامل انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک کامل انسان، کامل مرد کہہ سکتے ہیں، ایک کامل مرد بالکل جیسے ایک عام مرد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا سوین کامل، بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے واللہ عالم، بعض مفسر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامل انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کبھی بھیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکمل کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے، تمام انبیاء کے کمالات آپ میں جمع فرمائے تھے، ظاہری خلقت میں آپ بہت زیادہ مکمل تھے، اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پاس پہنچے، فتمثل لها بشرا سویا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح دنیا میں کسی سے ہوا نہیں، تو بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہوگا، یعنی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی اور نکاح وہاں پر ہوگا، واللہ اعلم، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کامل انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ قالت، ظاہر عورت ہے، باحیا ہے، بلکہ صرف عام حیا والی عورت نہیں، انتہائی نیک، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والی، اجنبی مرد اپنے پاس دیکھ کر ظاہر گھبرا جائیں گی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، چونکہ آدمی نیک معلوم ہو رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی برا خیال آ جائے، کسی مرد کے دل میں برا خیال آ جائے، تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی چونکہ آپ تو نیک معلوم ہوتے ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو تم اس سے دور ہو جا۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، گویا کہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، مردوں کے لیے بھی، لیکن یہاں تو چونکہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، کسی کے بارے میں یہ خیال بھی ہو جائے کہ وہ کوئی غلط نیت سے آگے قدم اٹھانا چاہ رہا ہے، تو پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انما انا رسول ربك، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، اس لیے آیا ہوں، لأهب لك، تاکہ تجھے عطا کروں ایک ایسا لڑکا جو پاکیزہ ہوگا، پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ کیسے کیسے پاکیزہ لڑکا ہوگا؟ پاکیزہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے اعمال میں، اخلاق میں کبھی کوئی برائی نہیں پائی جائے گی۔ ظاہر ہے نبوت میں ہر نبی پاکیزہ ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بہت ہی زیادہ پاکیزہ بنایا تھا۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً سوال کر لیا، انا یکون لی غلام، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام وکانت امرأۃ، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کبھی کسی مرد نے مجھے چھویا نہیں، لم یمسسنی بشر، کبھی کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی نکاح کے ذریعے، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، نہ کبھی کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، نہ میں بدکار ہوں، یعنی نکاح بھی نہیں ہوا کہ نکاح کے ساتھ کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہو، بدکاری بھی نہیں کی، بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ طب کا دور تھا، طبی لحاظ سے ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں، تو خاص طور پہ طبی لحاظ سے ممکن نہیں سمجھا جاتا سکتا تھا کہ کسی کو بغیر مرد کے کسی عورت کے یہاں بچہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ ان کے طب کے لحاظ سے وہ ان کی طب غلط ثابت ہو گئی۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام آپ کو عطا فرمایا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسی طرح طب کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما کر ان کی طب کا، یعنی گویا ان کی جو طب کی جو بنیاد تھی کہ بغیر باپ کے بچہ ہو نہیں سکتا، اس کو غلط ثابت کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سحر کا زور تھا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضہ دے کر ان کے سحر کو غلط ثابت کیا اور مغلوب کر دیا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، تمہیں کچھ نہیں کرنا، اللہ اپنی قدرت سے یہ بات ظاہر فرمائے گا۔ قال کذلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اسی طرح ہوگا، بغیر کسی سبب اختیار کرنے کے یوں ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ قال ربک ہو علیہ ہین، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، آپ کا رب کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ہم اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اللہ کی قدرت کی کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بچہ وجود میں لے آئے۔ ورحمت منا، ہماری جانب سے ایک انعام بھی، ہم اس کو رحمت بھی بنانا چاہتے ہیں، جو ان پر ایمان لائے گا، ان کی باتیں مانے گا، اس کو اللہ کی نشانی قرار دے گا، ان کے لیے رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے ظاہر ہے پھر سزا ہوگی۔ وکان امرم مقضیہ، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے گویا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ وکان امرم مقضیہ، یہ ایسا معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے، طے شدہ بات ہے، ضرور ہوگی۔ اب اس میں پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ ہو یا نہ ہو، یہ تو طے ہے کہ ہونا ہے، ہو گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حمل ٹھہر گیا، پیٹ میں حمل ٹھہرا، محسوس ہوا کہ اچھا پیٹ میں حمل ہے، اب پریشان ہوئی کہ کیا کریں۔ فانتبذت به مكانا قصيا، تاریخی روایات اور تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، تفسیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فوراً تو نہیں، کچھ عرصے کے بعد، ابتداءً تو ظاہر ہے کچھ عرصے تک تو حمل ہونے کے بعد بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ایسا محسوس ہوا کہ اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بات پھیلے گی، فانتبذت به مكانا قصيا، تو حمل یعنی بچہ جو پیٹ میں تھا، ظاہر ہے کہ بچہ ابھی تو پیٹ میں ہے، تو بہرحال وہ حمل کی حالت ہی میں دور جگہ چلی گئی۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، بعض روایتیں ہیں، واللہ اعلم، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خالہ حضرت عیشع کے سامنے یہ بات ظاہر کی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور ظاہر کی ہوگی، اور کس سے کہتی، کوئی تو انسان ہو جس کے سامنے بیان کریں، تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیشع کے سامنے یہ بات ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ حضرت عیشع نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو جب تم میرے پاس آتی ہو، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عیشع کو بھی حمل تھا، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 6 مہینے بڑے ہوں گے، تو حضرت عیشع نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا، عیشع حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ ہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب تم میرے پاس آتی ہو، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے سامنے ذرا ادب کے ساتھ جھکتا ہے۔ واللہ اعلم، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، معجزات ہیں، یہ ان انبیاء کے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی روایت کے اعتبار سے کوئی بہت قوی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، بہرحال راز فاش کر دیا، حمل کا جب پیدائے بچے بچہ پیدا ہونے کا وقت ذرا قریب آیا تو فانتبذت بہ مکاناً قصیاً، دور جگہ چلی گئیں، بعیداً من اہلھا، یعنی گویا دور جگہ چلی گئیں، فاجاءھا المخاض الى جذع النخلہ، اب جب ولادت کی تکلیف عورت کے لیے یہ مشکل مرحلہ، درد ذہن، کوئی پاس چاہیے، اس وقت تو چلی گئیں اپنا یہ راز چھپانے کے لیے، لیکن ایسی جگہ چلی گئیں جہاں کوئی نہیں ہے، اب تکلیف ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، عورت کو کوئی پاس چاہیے، بچے کا باپ تو ہے نہیں، شوہر تو ہے نہیں، چلو خالہ ہوتی، کوئی محرم ہوتا، کوئی مرد ہوتا، کوئی عورت ہوتی، کوئی تو ہوتا، کوئی پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب درجات بلند کرنے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرماتے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ولادت کی تکلیف ان کو لے گئی کہاں تک؟ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس۔ اب وہاں پر کہاں جائیں، کوئی انسان نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا، تکلیف شروع ہو گئی، اور تکلیف جب شروع ہوئی دیکھا ایک کھجور کا درخت ہے، اس کے پھل بھی اس میں خشک ہو چکے ہیں، پھل بھی نہیں ہیں، اور وہاں چلی گئیں جا کر، یا سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اس میں پھل نہیں، یا خشک ہو چکا ہے، بہرحال وہ وہاں تشریف لے گئیں۔ سردی کا موسم تو خیر نہیں، مفسرین نے لکھا اس میں، کوئی یہی لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ پھل درخت جو تھا اس میں پھل اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرما دیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کوئی قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی صراحتاً کوئی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اتنا بتا دیا کہ کھجور کا درخت تھا، ٹیک لگانے کے لیے اس پر تشریف لے گئی تھیں، تو بہرحال ٹیک لگانے کے لیے کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ اب ظاہر ہے ولادت کی تکلیف، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو آگے کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو اس وقت کی جو تکلیف ہے اس میں کوئی مجھے تسلی دے دے، کوئی پانی لا کر دے دے، کوئی پاس نہیں ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ اسے نقل فرما رہے ہیں یہ حالت ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کس حال سے گزر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص طور پہ نقل فرمایا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا، یہاں پر کوئی آیت، اچھا، فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی، اور اللہ اس وقت کہنے لگی، ہائے کاش، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، مت قبل هذا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، اور وکنت نسیا منسیا، نسیا منسیا کا مطلب ایسی بھولی بھلائی جسے کوئی یاد نہ کرے، کوئی جانتا نہ ہو، میں کیوں اتنی معروف ہو گئی، کیوں لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، ایسی ہوتی، کوئی مجھے جانتا نہیں، مر چکی ہوتی، ختم ہو گئی، یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی، بچہ ہو رہا ہے بغیر باپ کے، اس کی تکلیف، پھر آگے جا کر اس کے ولادت، بچے کے پیدا ہونے کے بعد کی جو پریشانی، لوگوں کو منہ دکھانا، اتنے سارے بوجھ میرے مجھ سے کیسے برداشت ہوگا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، تو جسمانی تکلیف اپنی جگہ، روحانی تکلیف اپنی جگہ۔ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا، بس میں مر چکی ہوتی، وہی زیادہ اچھا تھا۔ موت کی تمنا دنیاوی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے تو منع ہے، لیکن یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے، واللہ عالم ان کے شریعت میں کیا حکم ہو۔ ہماری شریعت میں بھی بسا اوقات انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے، انتہائی پریشانی کی حالت میں، کہ جس کو کہا جاتا ہے مغلوب الحال۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسی حالت میں پہنچ گئی تھی کہ گویا بس اب صبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکن تنسیم منسیہ، بالکل بھولی بھلائی ہو چکی ہوتی۔ بچہ پیدا ہوا یا ہونے والا ہے، یہ بالکل اس وقت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس جگہ ایک اور بات ذہن میں رہے، پھر ہم تو اصل تو صرف آیات پہ چلے جاتے ہیں انشاءاللہ، آیات کا مفہوم ہی واضح ہے۔ بس یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی پیدا ہو گئے تھے، حمل ٹھہرا اور فوراً ہی بچہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن محققین کی اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ نہیں، فوراً تو نہیں، چند مہینہ، یعنی کم از کم، یعنی عام حالات کے لحاظ سے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں 9 مہینے میں اسی طرح ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو، لیکن وہی کہ فوراً فوراً نہیں ہو گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً حمل ٹھہرا، فوراً سب کچھ ہو گیا۔ عربی سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ یہ فا کا لفظ جو ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، یہ فا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے کہ ترتیباً پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، لیکن فوراً ہوا۔ فا کا لفظ یہ جس کو کہتے ہیں کہ بغیر وقفے کے پہلے یہ چیز ہوئی پھر دوسری چیز ہوئی، اور ثم جب آتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ وقفہ تھا۔ تو اس سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ فوراً فوراً ہو گیا تھا، لیکن یہ استدلال اتنا قوی نہیں ہے۔ عام حالات میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہی مراد ہے، اسی لیے تو دور جگہ چلی گئی، اگر فوراً ہو جاتا تو دور جگہ جانے کا موقع بھی نہ ملتا۔ خیر، 9 مہینے، یہ جتنے بھی مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت جب وہاں حالت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا منظر بیان فرما رہے ہیں، اس کا کچھ منظر کھینچ رہے ہیں کہ درخت، کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لی، اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں کاش پہ پہلے مر ہی چکی ہوتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح، جن کو روح کہا گیا، اور ان کا آنا انتہائی تسلی کا باعث ہوا کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں بھی آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور اقرا بسم ربک الذی خلق والے آیات، اس کے بعد تقریباً 2.5-3 سال تک جو وحی کا سلسلہ موقوف رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بہت زیادہ بے چینی ہوتی تھی، انتہائی پریشانی، اور اس زمانے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ملاقات ہو جاتی تھی، زیارت ہو جاتی تھی، وحی کا نزول نہیں ہوا، صرف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو سکون ہو جاتا تھا۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب انتہائی پریشانی کے عالم میں تھیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا نیچے ہو کر پکارا۔ کیوں نیچے ہو کر؟ اس لیے کہ چونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بلندی پر، پہاڑی علاقے پر چلی گئی تھیں، اور اگر کوئی شخص فاصلے پر کھڑا ہوگا تو فاصلے پر کھڑا ہونے والا ظاہر ہے کہ ذرا نیچائی میں ہوگا، اس لیے کہ کھلا میدان تو ہے نہیں کہ کوئی فاصلے پر بھی کھڑا ہے تو سیدھا اسی لیول پر ہے۔ فاصلے پر کھڑے تھے، بالکل قریب نہیں آئے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد قریب آئے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ مرد کی شکل میں آتے تھے تو اس لیے ذرا فاصلے سے کھڑے ہوئے، وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ اتنا قریب جا کر ٹھہریں، تو اس لیے فناداها من تحتها، ذرا فاصلے سے کھڑے ہوئے، اور فاصلے پر کھڑے ہوئے تو ذرا نیچائی میں تھے، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر کہا، آواز دی اور کہا، لا تحزنی، غم نہ کرو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی ہے۔ سرین کے معنی جمہور مفسرین کے لحاظ سے یہاں پر یہی ہیں کہ نہر، وہاں پر پانی کی کوئی نہر تھی جو خشک ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جاری کر دیا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر، کہ ان کو پانی مل جائے۔ جبرائیل صلاۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اس میں بڑی حکمت اور خیر ہے۔ اب تو یہ کرو کہ دیکھو پانی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے، یہ پانی سے ہاتھ منہ دھو لو، ذرا تسلی ہو جائے گی۔ پانی سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی استعمال کرنا اور پانی کا جو حکم دیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ وضو انسان جو کرتا ہے، بہت سی بیماریاں بلکہ بہت سا بوجھ انسان کا دماغی ہلکا ہو جاتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ پانی استعمال کر لو، یہ پانی کی نہر تمہارے نیچے جاری ہو گئی ہے۔ جمہور مفسرین کے لحاظ سے اس کا یہی معنی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ دوسرا کام یہ کرو کہ کھجور کے درخت کا تنا جس کے ساتھ تم ٹیک لگائے ہوئے ہو، مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ یہ خشک ہو چکا تھا، تو کھجور کا درخت یہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہو، ظاہر ہے کہ اوپر تک چڑھنے کی تو ابھی ہمت نہیں ہوگی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اوپر کہاں چڑھیں گی۔ بس ایسا کرو کہ درخت کے تنے کو ہلا لو، جزع النخلہ۔ اب تنے کو عورت ہلائے، عام حالات میں کوئی طاقتور انسان بھی کبھی کھجور کے درخت کے تنے کو ہلائے گا؟ کھجوریں کہاں گرتی ہیں۔ اس حالت میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تنے کو ہلاؤ، تو کیا ہوگا؟ تساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں تم پر گریں گی۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہتے تو ویسے ہی کھجوریں گرا دیتے، پانی کی نہر خشک ہو چکی تھی وہ جاری ہو گئی، کھجور خشک ہو چکا تھا اس پہ کھجوریں آ گئیں، یہاں تک اللہ نے انتظام کر دیا، لیکن کھجوریں گر نہیں گئیں سامنے کے، بس کھجوریں سامنے آ کر پڑی ہیں، کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جتنا اختیار میں ہے انسان کے، وہ تو انسان کر لے، ہمیں تعلیم دی ہے، جتنا اختیار میں ہے اتنا تو کر لو، روزی کے لیے تھوڑی تو کوشش کر لو، تھوڑا تو قدم آگے بڑھا لو، باقی تو اللہ ہی دیتا ہے، ویسے بھی اللہ دینے والا ہے۔ جہاں تمہارے اختیار ختم ہو جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ اپنا کام کر لے گا، لیکن اپنا اختیار تو استعمال کرو۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ذرا محنت کرو، ذرا کوشش کرو۔ اب کھجور کے درخت کے تنے کو ہلانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت تو ان کے بس میں اتنا ہی تھا نا، اللہ نے کہا کہ اچھا اتنا کام کر لو، کیونکہ ابھی اس سے زیادہ کی تو طاقت ہے نہیں، تو ٹھیک ہے اتنا ہی کر لو۔ اب درخت کا تنا ہلایا، کھجوریں گریں، پھر کیا حکم آیا؟ فکولی وشربی وقری عینہ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے سامنے آ جائیں گی، گریں گی، اس میں سے کھا لینا۔ اب فکولی وشربی وقری عینہ، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تین چیزیں ملیں، بچہ پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ ماں اپنی تمام تکلیفیں بھول جاتی ہے جب بچے کو دیکھ لیتی ہے، تکلیف سے گزر رہی ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کتنے دن، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، بچے کو دیکھ لیا تو ایسا سکون، ایسی راحت کہ اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، نہیں نہیں ابھی ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہے تو ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا اور کھانے کا انتظام فرمایا، کھجوریں اور پانی۔ اب ترتیب کیا بیان فرمائی؟ اب استعمال کرنے میں کھانے پینے کے لحاظ سے ایسا کرو، فکولی پہلے کھانے کا ذکر ہے، وشربی پھر پینے کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ واؤ ہے، کھاؤ اور پیو، یہ نہیں بتایا پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے، لیکن انسان کی عام طبیعت ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر مفسرین نے جو لکھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا جب انتظام کیا، قد جعل ربک تحتک سریا، پانی پانی کا پہلے ذکر آیا کہ نہر جاری کر دی، ہزی الیک کی بجز نخلا، کھانے کا انتظام فرمایا، لیکن جب استعمال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں فکولی، کھاؤ اور پیو۔ یہ انسان کی ایک طبیعت اور انسان کی ایک فطرت ہے۔ ہم کسی جگہ تھکے ہوئے مٹیوں میں جنگلوں میں سفر کر کے کسی جگہ پہنچیں، ہمیں کوئی کھانا پیش کرتا ہے، نہیں نہیں پہلے مجھے پانی چاہیے، پینے کے لیے چاہے نہ ہو ہاتھ منہ تو دھو لیں۔ हाथ मुंह जब तक नहीं धोएंगे तब तक खाने खाने का दिल नहीं चाहेगा। पहले इंसान कुछ हाथ मुंह धो ले, ज़रा ताज़ा दम हो जाए, फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर खाने का नंबर आएगा। तो इंसान जब इस्तेमाल करता है पहले पानी इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिर खाने का नंबर आएगा। लेकिन खाने पीने में आमतौर से पहले खाना और फिर पीना आता है, ऐसा ही होता है। खाना खाना खाता है, उसके बाद प्यास लगती है, फिर पानी पीता है। तो बहरहाल ये है कि पहले पानी का इंतज़ाम किया, हाथ मुंह धो ले, खाने पीने का नंबर आया तो पहले खाओ और फिर पियो। अगरचे कुरान करीम ने कोई ख़ास तरतीब नहीं बयान की कि पहले पीना नहीं चाहिए, पहले खाना नहीं चाहिए, कोई तरतीब नहीं बयान की, लेकिन तरतीब ज़ाहिरन यही बता रही है, फ़कुलू वशरबू, यहाँ पर भी फ़कुली वशरबी। और तीसरी चीज़ वो कर आईना, बच्चे को देख लो, आंखें ठंडी हो जाएंगी, सुकून मिल जाएगा, अपनी तकलीफ़ें भूल जाओगी। और ऐसा ही होता है। एक बात चूँकि बात आई है तो एक बात का हम तذکرہ करके ही आगे चलते हैं। वो ये है कि आम तौर पे सवाल जहनों में आता है कि खाने के बाद पानी पीना सुन्नत है या नहीं है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि खाने के बाद फ़ौरन पानी पीना, बाज़ों ने उसको आदाब में लिखा है, बाज़ों ने मना किया है। इस बारे में बात समझनी चाहिए। अहादीस में इसका ज़िक्र मिलता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही हो तो फिर इतना खा ले कि एक तिहाई खाने के लिए, एक तिहाई पानी के लिए और एक तिहाई खाली रहे सांस के लिए, इत्मीनान से सांस ले सके। अब हमारा हाल ये होता है कि हम खाना एक तिहाई से ज़्यादा खा लेते हैं। अगर कोई शख्स एक तिहाई जितनी मिकदार या उससे कम खाता है, पानी पीना उसके लिए मुज़िर नहीं है, पी ले, पानी पी ले, या साथ में उसके साथ कोई और चीज़ पीने की हो। अहादीस में नबीज़ वगैरह का जिक्र मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ों को फरमाया था कि नबीज़ बना लिया करो, दोपहर के खाने के साथ भी पी सकते हो, शाम के खाने के साथ पी सकते हो। नबीज़ पीने का जिक्र भी मिलता है, पानी पीने का जिक्र मिलता है, लेकिन वो उस वक्त है फौरन, अगर फौरन इंसान पीना चाहे, चाहे नबीज़ पिए चाहे पानी पिए, वो उस वक्त है जबकि इंसान ने ज़्यादा खाना ना खाया हो। अगर ज़्यादा इंसान खाना खाता है, एक तिहाई से ज़्यादा, या फिर पेट भर के अगर खा लेता है, जो कि अच्छा नहीं है, पेट भर के अगर खा लेता है, अब उसके बाद प्यास लगी, अब पानी पीता है या जूस पीता है, तो मैदा इंसान का, उसकी वजह से मैदे को नुकसान पहुंचता है। पहले ही वो भरा हुआ है, ऊपर से पानी के ज़रिए से और भरा जा रहा है उसको, तो ये मुज़िर है, तिब्बी लिहाज से मुज़िर है, शरी लिहाज से कोई ममानात नहीं है। तो इसलिए कोई इश्काल की बात नहीं, इंसान थोड़ा सा खाए साथ में पानी पी ले, लेकिन अगर ज़्यादा खाया है तो फ़ौरन पानी ना पिए, कुछ देर के बाद पानी पिए ताकि खाना ज़रा नीचे उतर जाए, फिर पानी पी लें। पानी मुफीद चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए वो एक मुस्तकिल तिब्बी बहस और हकीमों के से तहकीक करने की बात है। सुबह सुबह भी कहते हैं पानी पीना मुफीद है, बास कहते हैं नहीं, सुबह सुबह पानी पीना मुज़िर है। हाँ, ठंडा पानी अगर सुबह सुबह पीते हैं तो मुज़िर होता है, हर एक के लिए वो मुज़िर मुज़र्रत ज़ाहिर नहीं होती, हर एक को, यानी हर एक को शायद नुकसान न देता हो, लेकिन अमूमन इंसान की जो तबीयत है उसके लिहाज से सुबह सुबह खाली पेट में ठंडा पानी अंदर पहुंचा देना मुज़िर हो सकता है। लेकिन गर्म पानी अगर इंसान पीता है तो वल्लाहु आलम, मशहूर यही है कि फिर वो मुज़िर नहीं बल्कि मुफीद होता है। फ़कुली वशरबी वक़र्री आईना, खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। फ़इम्मा तरइन्न मिनल बशरी अहदा, बच्चा है, सुकून मिल जाएगा, और वाक़ईतन अल्लाह ताला ने उनको सुकून दे दिया, अब इत्मीनान हो गया। अल्लाह ताला ने अब हुक्म दिया कि अच्छा, फ़इम्मा तरइन्न मिनल बशरी अहदा, अब कोई फ़िक्र नहीं, जा सकती हो, जाओ। अगर तुम्हें कोई इंसान नज़र आए तो ज़ाहिर सवाल करेगा कि बच्चा कहाँ से आया। فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, अगर कोई शख्स नज़र आए, सवाल करे कि बच्चा कहाँ से आया, कह देना मैंने तो बात न करने की नज़र मान रखी है, इन्नी نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, मैंने तो रहमान ताला से बात न करने की नज़र मान रखी है, फ़लन أُكَلِّمَ الْيَوْمَ, यानी बात न करने के, रोज़ा रखने की नज़र मान ली है, इसलिए फ़लन أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। सवाल ये है कि अगर ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ پہلی شریعت میں، ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، خاموش، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہے انی نذرت للرحمن صوماً، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا تو لوگوں کو بتائیں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیسے بتائیں گی انی نذرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیہ، بتائیں گی کیسے؟ واللہ اعلم۔ آسان سی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا تو اس کے سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا، کوئی تو اشارہ ہوگا کہ اچھا، جس سے اشارے سے سامنے والا سمجھ جائے کہ اچھا اس کا روزہ ہے، بات نہیں کر سکتی۔ خیر، اب اللہ کی طرف سے ان کو ہمت آ گئی، جو بوجھ تھا، جو غم تھا، جو فکر کہ میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، اب ہمت آ گئی۔ اب اتنے مشکلات سے گزری ہیں، اب کوئی بات نہیں، جو کسی کو کچھ کہنا ہو کہہ لے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا جواب دینا ہے۔ اب لوگوں میں آ گئی، فاتت بھی قومہا تحملو، پہلے تو حمل کے ساتھ وہاں ٹھہرنا مشکل تھا، اب بچے کو اٹھا کر آ گئے قوم کے پاس۔ فاتت بھی قومہا تحملو، بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے سوال کیا، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم، بڑی بری حرکت کر لی تم نے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تمہارے والد برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیا، تمہاری ماں بدکار نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے والد بھی اتنے اچھے آدمی تھے عمران، تمہاری والدہ حنہ اتنی نیک عورت تھیں، تم نے ایسی حرکت کر لی کہ بچہ لے آئی بغیر باپ کے، اس کا مطلب ہے کہ زنا سے ہوا، ولیعذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کہ یہ باتیں سامنے آئیں گی اور لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ یہاں پر آگے جانے سے پہلے یہ بات، اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یا اخت ہارون کیوں کہا، ہارون کی بہن، ہارون کون ہے؟ آسان سی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص ہارون نام کے، اخت جو ہے یہ ضروری نہیں کہ حقیقی بہن ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی تھے ہارون، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم تو اتنی نیک ہو، اتنی نیک ہو کہ لوگ تمہیں ہارون کی بہن کہتے تھے نیکی میں، کہ جس طرح ہارون نیک ہے تم بھی نیک ہو، اور تم نے ایسی حرکت کر لی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک خاندان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی یہ برائی نہیں کرے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہارون کوئی برا آدمی تھا، برائی کی طرف نسبت کی، او تم تو ہارون کی بہن ہو گئی، جیسے کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ فرعون کا بھائی ہے، لوگوں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہارون برائی کی طرح لحاظ سے نسبت کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء، بعضوں نے کہا کہ اس سے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، اور اخت کے معنی ہیں خاندان کی عورت۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عورت، اتنا بڑا خاندان ہے، انبیاء کے خاندان سے تم چلی آ رہی ہو، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہو، ما کان ابوک امرا سوء، تو بہرحال تینوں قول ہیں، یا تو کوئی نیک آدمی تھے ان کی طرف نسبت کی، یا کوئی برے آدمی تھے ان کی طرف نسبت کی، یا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کے خاندان کی عورت، ما کان ابوک امرا سوء، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے۔ اس کے معلوم یہ ہوا کہ والدین، جن کے والدین نیک ہوں، جن کے والدین نیک ہوں، تو اولاد کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ ان کی نیک لوگوں کی اولاد سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ عام آدمی، ان کی اولاد اگر کوئی غلط کام کر لے، لوگ اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ نیک لوگوں کی اولاد، اچھا یہ کام تم نے کر لیا، حالانکہ تمہارے تو والدین اتنے نیک ہیں۔ ما کان ابوک امرا سوء وما کان امک بغیا فاشارت الیہ، مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے بچے کی جانب اشارہ کر دیا، دیکھو یہ بچہ، اس سے معلوم کر لو۔ بات تو نہیں کر سکتی تھیں، خاموشی کا روزہ تھا، اشارت ہی نہیں، اشارہ کر دیا بچے کی جانب۔ ظاہر لوگوں کو غصہ آیا ہوگا کہ ایک تو غلط حرکت کی، اب ہم سوال کر رہے ہیں تو بولنے کا روزہ نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہے، جیسے کہ بہت بڑا کوئی نیک کام کر رہی ہوں کہ خاموشی کا روزہ ہے، اور مزید ہمارے ساتھ مذاق یہ ہے کہ کہہ رہی ہیں بچے سے پوچھو۔ فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گود میں بچہ ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ، اس سے ہم سوال کریں؟ وہ ایک تو غلط حرکت کی، اس کے ساتھ پھر خاموشی کا روزہ رکھ لیا، اور تیسری چیز یہ کہ ہمارا مذاق کہ بچے سے بات کر لو اور بچے سے پوچھ لو۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے تک پوری بات عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، ابھی گود میں بچے ہیں چھوٹے سے، ابھی تو چند دنوں کے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر رہے ہیں۔ کیا بات؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کے بندہ ہوں۔ پہلے ہی نصارہ کی بات رد کر دی، نصارہ بعد میں جا کر ان کو ابن اللہ کہنے والے تھے، ثالث و ثلاثہ کہنے والے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا یہ ہے۔ پہلی بنیاد توڑ دی نصارہ کی، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہود کی بنیاد توڑ دی۔ یہود کہتے ہیں کہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ ولد الزنا تھے، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب بات کی تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اتنی میری تعریف کر کے مبالغہ کر کے مجھے اتنا آگے نہ پہنچانا کہ خدا کے تک یا خدا کے بیٹے تک پہنچا دو، اور میری اتنی توہین نہ کرنا جیسے یہود کرتے ہیں کہ مجھے ولد الزنا قرار دو۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی آئندہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دینے والا ہے یعنی انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے۔ اگرچہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ماضی کے لحاظ سے کہ کتاب دی اور نبی بنایا، یعنی آئندہ دینے والا ہے، آئندہ کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا تھا اس کو بیان فرما رہے ہیں، ابھی بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اتنی بات کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، آگے فرمایا وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی میں جاؤں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں کہیں بھی میں جاؤں مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا۔ برکت والے کے کیا معنی؟ برکت بھی ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اگر اور کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ تلاش کریں تو مشکل ہے، انگریزی زبان میں تو اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ پاکی، برکت، ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں نہیں ہو سکتا۔ برکت بھی ایسی چیز ہے کہ جس کا زیادہ سمجھنا، جو انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے وہ تجربے کے بعد سمجھ سکتا ہے۔ انسان کے وقت میں برکت کیا معنی؟ انسان اپنے وقت سے زیادہ نفع اٹھائے۔ مال میں برکت کے کیا معنی؟ مال کا زیادہ ہونا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا برکت والا ہونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ $100 میں اتنے کام کر لیتے ہیں، اتنی ضروریات مکمل کر لیتے ہیں جو لوگ ملین میں نہیں کر سکتے۔ کوئی خرچہ آ گیا، مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، برکت نہیں رہی۔ اور برکت ہے تو $100 میں اتنی برکت ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو معجزات کے واقعات پڑھے ہی تھے، بعضوں کو، بعض ایسے بھی واقعات تھے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے تذکرہ کیا تھا یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کو کچھ کھانا دیا تھا، جو وغیرہ کچھ دیے تھے، انہوں نے رکھے اپنے پاس، استعمال کرتے رہے کرتے رہے، کرتے تک استعمال کرتے رہے، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میرے پاس کچھ جو یا گیہوں، بس غالباً جو تھے، وہ باقی رہ گئے تھے، میں اس میں سے استعمال کرتی رہتی تھی، اور بعد میں ایک وقت آیا، میں نے سوچا پتہ نہیں کتنا باقی ہوگا، دیکھ تو لوں، تو میں نے اس کو کیل کر کے معلوم کیا کہ کتنا ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جب تک کیل نہیں کیا تھا برکت ہوتی رہی۔ برکت عجیب چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وجعلنی مبارکاً اینما کنت، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا۔ بابرکت کے ایک معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ نفع پہنچانے والا، برکت، جہاں جائیں گے لوگوں کو ان سے فائدہ ہوگا، لوگ نفع اٹھائیں گے، اور آپ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب قرب قیامت قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے برکت کا زمانہ آ جائے گا، دجال دیکھ کے پگھل جائے گا اور تمام باطل مٹ جائے گا، اور اس کے بعد زمین جو اپنا خیر نکالے گی یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد زمین سے جو خیر نکلے گی، عجیب واقعات ہیں، ہر طرف سے اس وقت خیر و برکت خیر و برکت، زمین بھی اپنی خیر و برکت پوری طرح ظاہر فرمائے گی۔ وجعلنی مبارکاً اینما کنتو، مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں جاؤں، جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کی ہے، اوصا وصیت تاکیدی حکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا، والزکاة، زکاة کے دو معنی آتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں پاکیزگی، لیکن کون سی پاکیزگی؟ مال انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، وہ والی زکاة مراد ہے جس سے مال پاک ہوتا ہے، یا پاکیزگی نفس کو پاکیزہ بنانا، نفس کو گندگیوں سے پاک، دل کو گندگیوں سے پاک کرنا، وہ مراد ہے، دونوں معنی مراد لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزگی کا حکم دیا، انسان اپنے دل کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر لے، جسم کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھے، مال کو زکوٰۃ ادا کر کے گندگیوں سے پاک رکھے، ہر طرح کی پاکی حاصل ہو گئی، باطنی ظاہری مالی۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے تاکیدن دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا انعام دیا؟ ابھی بچے ہیں، اس وقت یہ پورا کلام فرما رہے، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ، چونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار، ظالم، سرکش کو کہا جاتا ہے، ظالم کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا ظالم، سرکش، متکبر اور شقیاً بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، مطلب یہ کہ مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی، متکبرانہ مزاج، ظالمانہ مزاج، اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے مجھ پر انعامات ہیں۔ اور ایک اور چیز عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہے، یا مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ جب تین اوقات میں اللہ کی جانب سے مجھ پر سلام ہے تو ظاہر ہے باقی اوقات میں میں بطریق اولا سالم رہوں گا، محفوظ رہوں گا۔ تین اوقات کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مجھ پر سلامتی کا وعدہ فرما لیا ہے، مجھے خبر دے دی ہے کہ یہ تین اوقات تمہارے لیے سلامتی کے ہیں، ان تین اوقات میں سلامتی، اس کا مطلب ہے کہ سلامتی ہی سلامی سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر خاص انعامات اور خاص رحمتیں ہیں۔ یہاں تک واقعہ ایک جگہ جا کر رکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کیا کلام فرمایا، آگے ظاہر واقعہ کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ آگے اس بارے میں کچھ فرماتے ہیں۔ واقعہ تو بہرحال یہاں ختم ہوا، اب آگے انشاءاللہ یہاں سے آیات آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات ہیں، اور یہ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے، یہ بھی عام انسان، انسان کی طرح انسان ہیں، ہماری ہی طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرمائے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کتنے خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ بہرحال ہمیں صرف ان واقعات کو واقعات کی حد تک نہیں، بلکہ یہ خیال کر کے کہ آخر یہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے محنت کی، اللہ کو راضی کیا اور کامیاب ہوئے، ہمیں ان حضرات سے، ان اللہ والوں سے دلی تعلق تو ضرور ہونا چاہیے، اور ان کے جو اللہ، انہوں نے جو کوششیں کی اللہ کے راستے میں، ان کا خیال رکھ کے، ان کو ذہن میں رکھ کر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، یعنی عبادات کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، آخر وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے ان پر خصوصی انعام تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ان کو تو نے عطا کیا تھا، ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے تاکہ آخرت کی کامیابی ہمیں بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر قسم کے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔